ہوتی ہے تکلیف ہمارے عزیز محمد اظہر صاحب کی ختم قرآن شریف کے لیے ہو رہی ہے اور اس کے بدلے انہوں نے قرآن کریم ختم کیا اور ان کے لیے دعا کی گئی. وہ تھا کہ ہمارے عزیز ابتدا کر رہے تھے قرآن شریف کے شروع کرنے کے لیے اور اس کے حل کا پس تھا. یقیناً بڑا خوشی کا دن تھا کہ جس میں انہوں نے آغاز کیا حفظ قرآن کا, اور یہ ایک آج کا دن ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں حافظ بنایا اور انشاءاللہ حافظ جہید بھی ہوں گے, اور ان کے قیاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قاری مجبد بھی ہوں گے. تو ایک ابتدا تھی اور ایک انتہا, اور دونوں چیزیں خوشی کی ہوتی ہیں. ابتدا خوشی کی ہوتی ہے توقع کی بنا پر کہ ماں باپ بچلاتے ہیں بچے کو مکتب میں, خوشی کرتے ہیں, وہ خوشی مبنی ہوتی ہے توقعات پر کہ ہمارا بچہ پڑھے گا, چند کے بعد حاصل کرے گا, حفظ میں کمال پیدا کرے گا. تو ابتدا میں خوشی ہوتی ہے توقع اور امید کی بنا پر, اور انتہا میں خوشی ہوتی ہے تکمیل کی بنا پر کہ جو توقعات باندھی گئی تھیں وہ اللہ نے پوری فرما دی. تو یہ بھی انتہائی خوشی کا دن ہوتا ہے. تو ہر ابتدا بھی خوشی کی چیز ہے اور ہر انتہا بھی خوشی کی چیز ہے. فرق اتنا ہے کہ ابتدا توقع پر ہوتی ہے اور انتہا تکمیل پر ہوتی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ تکمیل زیادہ خوشی کی چیز ہے بنسبت توقع کے. توقع اور امید تو موہوم ہوتی ہے پوری ہو یا نہ ہو, لیکن تکمیل کے معنی یہ ہے کہ وہ ساری توقعات پوری ہو گئیں. تو وہ امید محض ہوتی ہے یا واقعہ ہوتا ہے, اور واقعے پر جو خوشی ہوگی وہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہوگی جو محض توقع پر ہوتی ہے. ویسے بھی مسلمان کچھ تکمیل پسند واقع ہوا ہے, اس لیے کہ دین ہی اس کا کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو دین کی ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے, اور انتہا تکمیل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اس وقت ابتدا میں بالکل ابتدائی چیزیں تھیں جو بچوں کے لیے ہوتی ہیں. بچے کا سب سے بڑا علم یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے جائیں, یہ روٹی ہے, یہ لوٹا ہے, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے. تو نام اگر یاد ہو جائے بچے کو تو اس کا سب سے بڑا علم ہوتا ہے, اور علم کا پہلا درجہ ہی علم اسماء کا ہے, نام معلوم ہو. اگر کسی چیز کا نام ہی معلوم نہ ہو تو وہ مجھول مطلق ہوتی ہے, اس کی طلب بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ابتدائی درجہ علم کا ناموں کا معلوم ہونا ہے. اس کے بعد میں پھر تمن دی جاتا ہے آدمی کو, آدمی کا, کہ اس اسم کا مسمہ کون ہے. تو مسمہ کے دیکھنے کو دی جاتا ہے, مسمہ کی صورت دیکھ لی تو تمن یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس مسمہ کی خصوصیات کیا ہیں, ان خصوصیات کا علم حاصل کرتا ہے آدمی. جب وہ بھی حاصل ہو گیا تو پھر آگے درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو پہلے اسم ہے, اس کے بعد اس کے معنی مدلولہ ہے, اس کے بعد اس کے خواص اور آثار ہیں, اس کے بعد اس کے حقائق ہیں. تو درجہ بدرجہ علم ترقی کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں عالم بشریت کی طفولیت تھی, انسانیت کے لڑکپن کا زمانہ تھا, اور بچوں کا سب سے بڑا علم ناموں کا یاد کرانا ہے. تو آدم علیہ السلام پر جو وحی اتاری گئی اس میں زیادہ تر اسمائی تھے, وعلم آدم الاسماء كلها نام یاد کرا دیے گئے، ناموں کے کچھ خواص بتا دیے گئے، کچھ مسمى پہچان با دیا گیا. تو ابتدا علم کی اسماء سے ہوئی. آدم علیہ السلام پر تیس صحیح سے اتارے اللہ نے، جیسے اس امت مرحومہ پر تیس سپارے اتارے گئے قرآن کے، تو تیس صحیح سے اٹھے. ان میں زیادہ تر رہائشی امور کی تعلیم کی، کھیتی یوں کرنی چاہیے، باغ یوں لگانا چاہیے، کپڑا یوں بننا چاہیے، لکڑی کا کام یوں ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے 1000 صنعتیں سکھلائیں، وہ ان کی اولاد میں پھیلی. ہر طبقے نے اپنی مناسبت سے 1 صنعت اختیار کر لی، کسی نے لکڑی کا کام، کسی نے لوہے کا کام، کسی نے تعمیر کا، کسی نے کھیتی باڑی کا، مختلف صنعتیں پھیل گئی بنی آدم میں، مگر آئی ہے سب وحی کے ذریعے تھے، اور آدم علیہ السلام کو پر وحی کی گئی، اور ان تیس شریفوں میں زیادہ تر رہائشی امور تھے. احکام فقہیہ حلال و حرام کی بہت اقل قلیل تھے، اس لیے کہ بچوں کا ابتدائی علم ناموں کا سکھلانا ہوتا ہے، حلال و حرام زیادہ نہیں بتلاتے، وہ تو معصومیت میں ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد فطرت پر تھی، نیک تھی، صالح تھی. جو نام یاد کرا دیے گئے ان کو جپ لینا، ان کو پڑھ لینا، یہی سب سے بڑی عبادت ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیخ علیہ السلام کو کچھ اسماء کی تلقین کی کہ یہ پڑھا کرو، تو اس دور کی سب سے بڑی عبادت یہی تھی کہ اسماء خداوندی کو رکھا جائے اور بار بار پڑھا جائے. تو ابتدائی علم یہی تھا کہ ناموں کا علم ہو جائے، اسماء معلوم ہو جائے، وعلم آدم الاسماء کلہا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا دور آیا، تو طبی طور پر جذبہ ہوتا ہے کہ اس اسم کا مسمى کیا ہے، یہ نام کس چیز پر صادق آ رہا ہے، اس کا مسمى کون ہے، یہ طلب ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام نے تو ناموں کے ذریعے سے معرفت خداوندی کرائی، اور نوح علیہ السلام نے مسمیات کے ذریعے سے معرفت الہی کی طرف پہنچایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ جعل لکم الارض بساتا، زمین کو اللہ نے پھیلایا، تمہیں اس طرح سے پیدا کیا جسے نباتات پیدا ہوتی ہیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، واللہ جعل لکم الارض بساتا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کی طرف. تو وہاں اسماء سکھلائے گئے تھے، یہاں مسمیات سامنے رکھے گئے کہ ان کے ذریعے سے معرفت خداوندی حاصل کرو. مصنوع کو دیکھ کر سانے کا تصور بنتا ہے، مصنوع اگر بہت عمدہ ہو تعریف کی جاتی ہے کہ سنا با کامل، جس نے ایسی بڑی صنعت. تو آسمان اور زمین وہ چیزیں ہیں کہ بجز اللہ کے کوئی بنا نہیں سکتا، اس واسطے ان کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ان کے ذریعے سے سانے کو پہچانو کہ وہ کیسا حکیم ہے، کیسا علیم و خبیر ہے، اور کیسا قادر مطلق اور قدیر علی الاطلاق ہے، کہ جس نے آسمان کا خیمہ تان دیا، زمین کا فرش بچھا دیا. آپ چھوٹا سا بھی ایک شامیانہ کھڑا کرتے ہیں تو سینکڑوں ستون بانس کے لگاتے ہیں کہ وہ تھمے، مگر یہ اتنا بڑا خیمہ آسمانوں کا کہ جس کا دل بھی ہے 500 برس کی راہ، لیکن نہ اس کے نیچے کوئی ستون ہے، نہ کوئی بانس ہے، نہ کوئی ٹیکن ہے، ہوا ہوا کے اوپر. تو کتنا بڑا قادر ہے وہ کہ جس نے یہ خیمہ تان دیا. بغیر عمد ان طرح نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی لکڑی ہے، نہ کوئی. تو بہرحال نوح علیہ السلام نے اسماء کے بعد مسمیات کی طرف توجہ کیا، اور مسمیات کے ذریعے سے حق تعالیٰ کو پہچانوایا، معرفت خداوندی کرائی. اب گویا عالم بشریت کو نام بھی معلوم ہے، مسمیات بھی معلوم ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، طبعی طور پر خواہش ہوتی ہے کہ ان مسمیات کے خواص کیا ہیں، ان کے آثار کیا ہیں، یہ کیوں بنائے گئے، کیا ان کی غرض و غایت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفسیات کی طرف متوجہ کیا، نفوس فلکیہ اور نفوس ارضیہ، اور ان کے ذریعے سے معرفت خداوندی کرائی. اس لیے کہ نام اور مسمی تو معلوم ہو چکے تھے، اب تو خواص و آثار سامنے تھے، تو خواص و آثار کی طرف متوجہ کر کے معرفت خداوندی کی طرف بڑھایا انہوں نے. کبھی طور پر جذبہ ہوتا ہے کہ نام یہ ہے، مسمی یہ ہے، خواص یہ ہے، ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہو، کس طریقے سے استعمال کریں، کیا ان کے احکام ہیں. تو دور آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور تورات اتری، اور تفصیل لکل شے، ہر چیز کی تفصیل، احکام کی، اسے یوں استعمال کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو تفاصیل احکام کی آ گئی. اب جب نام بھی معلوم ہو گیا، مسمی بھی معلوم ہو گیا، خاصیتیں بھی معلوم ہو گئی، احکام کا بھی پتہ چل گیا، تو تبھی طور پر ذہن جاتا ہے کہ ان احکام کی علت کیا ہے، حقیقت کیا ہے جس پر یہ مبنی. حکم کا تعلق بہرحال کسی حقیقت سے ہوتا ہے، کسی علت سے ہوتا ہے. علت سامنے آتی ہے تو فقط ایک ہی چیز کا حکم نہیں معلوم ہوتا، جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی احکام معلوم ہوتے رہیں گے. تو ایک علت سے سیبوں ابواب کے احکام سامنے آ جاتے ہیں. تو دور آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے یہ تفاصیل ارشاد فرمائی کہ ہر حکم کے نیچے حکمت، ہر حکمت کے نیچے علت، ہر علت کے نیچے حقیقت، اور ہر حقیقت کے نیچے ایک صفت خداوندی کہ جس سے اس علت اور حکمت کا رابطہ ہے. تو علمی طور پر وہ بنی آدم اس قابل بن گئے کہ حق تعالیٰ تک پہنچ سکے، صورت دکھانے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مسمیات پہچانے جائیں، وہ تو پہچان چکے تھے. نام بتلانے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ معلوم ہو چکے تھے. زیادہ احکام کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو چکے تھے. ان علیہ احکام کی ضرورت کی جا گئی امت مجتہد بنے، اس امت کے اندر یہ قوت پیدا ہو کہ ایک علت سے ہزاروں چیزوں کے احکام نکالے. اور یہ اس لیے کہ دور ہے ختم نبوت کا، کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں، تو اس امت کے علماء کو وہ قوت دی گئی کہ قیامت تک حوادث کا فیصلہ اسی قرآن سے کرے، انہی اصول کلیات سے، انہی علل سے، انہی حقائق سے فیصلہ کریں. اور 1400 برس گزر گئے ہیں کہ امت فیصلے کرتی آ رہی، ہر صدی میں نئے نئے نظریات پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے حوادث سامنے آتے ہیں، لیکن کبھی امت میں عید پیدا نہیں ہوا، اسی قرآن، اسی حدیث، اسی فقہ سے احکام نکلتے چلے آتے ہیں، انہیں علل سے استخراج کیا جاتا ہے احکام کا. تو وہ یہ مجتہدین کی امت، اور جیسا کہ بعض روایات میں فرمایا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ اس روایت کی سند میں کچھ کلام کیا گیا ہے، مگر باوجود اس کے علماء استشاد کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اس لیے کہ سندن وہ کچھ ضعیف ہو، مگر اس مضمون کی دوسری روایتیں بھی ہیں، عنوان چاہے بدلا ہوا ہو تو مضمون کی حیثیت سے متواتر ہے، سند کے لحاظ سے وہ ضعیف ہو. اور ایک حدیث کی سند اگر ضعیف بھی ہو اور اس کے معاذ مل جائے دوسری چیزیں، تو درجہ حسن تک تو پہنچ ہی جاتی ہے، کیونکہ اس کی معاذ سندیں اور بھی مل جائیں. تو بہرحال سندن کو ضعیف ضعیف مگر مانن ضعیف نہیں ہے، علماء امتی کام بیائے بنی اسرائیل. تو امت کے علماء نبی تو نہیں ہے، مگر کام وہ کیا جو نبیوں کا ہوتا ہے، جہاں ایک بھی عالم پیش کیا ہزاروں کو ان کے ایمان درست کر دیے، ہزاروں کو رنگ دیا ایمان سے اور معرفت سے. ایک امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے میں پیدا ہوئے، ان کے اثرات علمی پہنچے کوفے سے خراسان اور ایران کی طرف، اور ایران سے افغانستان کی طرف، اور افغانستان سے ہندوستان کی طرف. تو اکثریت ہندوستان کی حنفی، افغانستان کی حنفی، پاکستان میں اکثریت حنفی، صفحہ پہنچا اور اس سے پہلے رنگ دیا ہزاروں لاکھوں کو حنفی بنے. امام شافعی رحم اللہ ایک امام مجتہد امام حق ہیں، پیدائش ہوئی ہے مصر میں اور قیام زیادہ ہوا ہے حجاز میں، تو اکثریت حجاز کی شباب ہے، اکثریت مصر کی شافعی، سے وفات بھی مصری میں ہوئی. امام مالک امام دار الحجرت ہیں، تو مغربی جتنے وجہات ہیں عرب کے وہ اکثر و بیشتر مالکی. امام احمد ابن حنبل کا قیام ہوا ہے نجد یمن میں، تو اکثر وہاں اکثریت حنبلیوں کی ہے. ایک عالم ربانی بھی جہاں پہنچ گیا ہے، لاکھوں کے اندر ایمان کا نور پیدا کر دیا، لاکھوں کو رنگ دیا ایمان میں. تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ایک نبی کی ذات برحق آتی ہے تو امتیں بن جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے. نبوت یہ رہی تھی تو علماء کو قائم مقام بنایا گیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تم وہ کام کرو جو انبیاء کا ہے، وہی تبلیغ ہو، وہی تربیت ہو، وہی تعلیم ہو، وہی تذکرہ نفوس ہو. اس طرح سے ان علماء نے کام کیا، مشائخ ربانی نے کام کیا، اور صحیح معنی میں قائم مقام بن کے دکھلایا اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو ان کے پاس ظاہر بات ہے کہ قرن اول میں ساری جزیات تو نہیں آئی، ہزاروں حوادث تو بعد میں پیدا ہوئے، مگر احکام موجود ہیں علل کی صورت میں، کلیات کی صورت میں، اور وہ منسوسی کے حکم میں ہوتے ہیں. تو یہ امت و مجتہدین کی امت ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک شرائع اصلیہ ہیں، وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوئی شرائع اصلیہ، اور ایک شرائع وضعیہ ہیں کہ ان شرائع اصلیہ سے احکام نکال نکال کر فقہ مرتب کر دیا گیا، کتابیں مدون ہو گئیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، وہ کتاب و سنت ہی سے نکلے ہوئے تو احکام ہیں. مجتہدین کا معاذ اللہ کوئی ذاتی اختراع ہو گئی، انہوں نے اصول سے احکام کا استنباط کیا، تو وہ بھی در حقیقت کتاب و سنت ہی کے احکام ہیں. فرق اتنا ہے کہ مجتہد کا ذہن پہنچتا ہے، ہمارا آپ کا نہیں پہنچتا. تو ہم سوائے اس کے کہ اتباع کریں اور کر بھی کیا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ تقلید کریں ان کی اور کر بھی کیا سکتے ہیں. تو اصل میں ان حضرات نے کتاب و سنت سے علوم اخذ کیے اور دین کو باغ و بہار بنایا، ابواب مرتب ہوئے، فصول مرتب ہوئی، اور پھر فنون بنے، فنون میں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، فقہ مرتب ہوا تو ہزاروں ہزار کتابیں فقہ میں آ گئیں، اصول فقہ مرتب ہوئے تو ایک مستقل فن ہو گیا اصول کا. اس طرح سے علم در علم، شاخ در شاخ ہوتے ہوتے عالم کے اندر علم پھیلا. تو جو شان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ وہ اللہ سے علم حاصل کر کے مخلوق کو دیتے ہیں، وہی شان ان مجتہدین کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے علم حاصل کر کے یہ امتوں کو بانٹ رہے ہیں اور دے رہے ہیں. تو میں نے اس پہ عرض کیا کہ ابتدائی درجہ اسماء کے علم کا تھا، جو عالم بشریت کی طفولیت کا زمانہ تھا. اس کے بعد جب مراحقت کا زمانہ آیا جو علیہ السلام کا، تو مسمیات کا دور آ گیا، اور پھر بیچ میں آ گیا شباب، جو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے. اس وقت عمریں بھی زیادہ، قد و قامت بھی زیادہ، قوم عاد پر جب عذاب آیا ہے اور وہ پچھڑ پچھڑ کر گرے ہیں ہوا سے، وہ فرمایا گیا کہ انہم آزاد نخل خاویہ، جسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے پر، ہزار ہزار برس کی عمر، ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار برس کی عمر. ہم اور آپ ایک مکان بناتے ہیں تو سو دو سو برس میں ہماری کئی نسلیں اس سے گزرتی ہیں، اور وہاں تین سو چار سو برس گزرے مکان گر گیا، پھر ایک شخص نے مکان بنایا، پھر چار سو برس کی عمر سے نیا مکان بنایا. تو ایک ہی آدمی چار چار دفعہ مکان بناتا تھا، جب ڈیڑھ ہزار برس کی عمر ہوتی تھی تو مکانات بھی نئے نئے بنتے تھے. تو بہرحال عمریں بھی زیادہ تھیں، تو یوں کہنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ تو طفولیت کا ہے عالم بشریت، اور آد اور سمود کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے. جوانوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پنجے لگا رہے ہیں، اکھاڑے کر رہے ہیں، کشتیاں لڑ رہے ہیں، ہر ایک کہتا ہے مجھ سے زیادہ کون ہے طاقت میں، دوسرا کہتا ہے میں دوسرے زیادہ ہوں. یہ ان قوموں کی حالت تھی کہ من اشد منا قوا, ہم سے زیادہ کون قوی ہے, اور جنات کیسے کام بتن ہے تو من الجبال بیوتا, پہاڑوں کو تراش تراش کر بلڈنگیں بنائیں, دنیا کی بلڈنگیں نیچے سے اوپر کو چلتی ہیں, وہ اوپر سے بناتے ہوئے نیچے لائے, پہاڑوں کو کھود کھود کے تراش تراش کے اس نے بلڈنگیں تیار کی. تو بہرحال وہ ایک جوانی کا زمانہ ہے اور کام وہ کیے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, پہاڑوں کو کھود کے بلڈنگیں بنا دی. اور ظاہر بات ہے کہ بچوں کے سامنے اگر وہ بد شوقی اختیار کریں تو کچھ پیار کرتے ہیں, کچھ ترغیب دیتے ہیں, مٹھائی کھلائیں گے, پیسے دیں گے, لگ جاتا ہے بچہ, کھیل کود کے سامان زیادہ رکھتے ہیں تاکہ لگ جائے پڑھنے کے شبل میں. تو آدم علیہ السلام پر جو صحیح پہ اترے, زیادہ تر اس نے سنائے حلت کی تعلیم کی, دنیا کی چیزیں یوں بناؤ تو ان نمبر دنیا لائے گوں بلا ہوں, تو کھیل کود ہی ہے, تو کھلونے زیادہ دیے گئے تاکہ دل ان کا راغب ہو اور اس راستے سے علم کا راستہ دکھلا دیا گیا. یہ جو ہے تدبیر ہے, حکمت ہے تربیت کی, کہ اسی مزاج سے پہنچا دیا جائے اللہ تک. یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہلے جوان بنو جب اللہ تک پہنچو گے, نہیں, تو فولیے کی میں راستہ دکھلا دیں گے اللہ تک پہنچنے کا. تو مربی کامل وہی ہے کہ جس حالت میں ہو انسان اسی حالت کے ذریعہ بنا دے وصول اللہ کا. مولانا محسن کاکور بھی بڑے عالم گزرے ہیں اور شاعری بھی بہت بڑے, اور نعت میں ان کے اشعار واقعی بڑے عالمانہ اشعار ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ لکھنؤ میں ہر سال ایک موسم آتا تھا پتنگ بازی کا, بڑے بڑے نواب بڑے بڑے اوپر آپ پتنگیں اڑا رہے ہیں اور میچ ہو رہے ہیں پتنگوں کے, اور اس نے مانجا دی سوتا دوسرے کی مانجے کو کاٹ کیا تو انہوں نے کہا وہ جیت گیا. تو ہار جیت ہوتی تھی, میچ ہوتے تھے, ہوا میں پتنگیں ہوں گے, ایک سیزن آتا ہے. تو مولانا محسن کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی, ہمارا بچپن تھا, ہمیں بھی شوق تھا پتنگ اڑانے کا. تو وہ پتنگ بازی علماء کے گھرانوں کے سانڈ مناسب نہیں تھی, مگر کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے, مولانا محسن کہتے ہیں, روکا نہیں, اس میں سے رستہ نکال دیا اللہ تک پہنچانے. فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم جیت جاؤ اور تم دوسرے کے مانجے کو کاٹ دو, کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تدبیر میں بتلاؤں. وہ یہ کہ رات کو آخری شب میں اٹھ کے پہلے تو چار رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد قل ہو اللہ پڑھ پڑھ کے مانجا سوچتے رہو اور اللہ کا نام لیتے رہو اور پھر لڑو تو تم ہی جیت جاؤ. اب گئے جائے کہ ہم اخیر سب میں اٹھتے اور وضو کر کے نماز پڑھتے اور قل ہو اللہ پڑھ کے مانجا سوچتے اور صبح کو بہرحال وہ میچ ہوتا اکثر کامیاب ہو جاتے. کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوان ہونے کے بعد پتنگ بازی تو چھوٹ گئی, تہجد باقی رہ گئی, معرفت باقی رہ گئی. یہ تدبیر تھی. یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم بڑے ہو گے جب خدا کو پہچانو گے, نہیں, لڑکپن ہی کی نفسیات اور کیفیات سے تم اللہ کو پہچانو اس رستے پر ڈال دیا. اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسماء کے ذریعے سے اللہ تک پہنچایا, نوح علیہ السلام کے زمانے میں مسمیات کے ذریعے پہنچایا. قوم عاد اور ثمود جوان قومیں تھیں, ان کو ان کے راستے سے پہنچایا, ان کی قوت کے راستے سے. یہ قاعدہ ہے کہ بچہ اگر جب شوق ہی دکھلائے, ایک آدھ تھپڑ مار دیا, کچھ ترغیب دے دی, لیکن جوان آدمی اگر سستی دکھلائے تو استاد صبر نہیں کرتا, سخت سزا دیتا ہے کہ جب جوانی میں کام نہیں کیا تو کیا بڑھاپے میں کام کرو گے؟ جوانی اور مانجا ڈھیلا, تو اس میں پیار ظاہر نہیں کرتے, ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوتی ہے کہ پھر کون سی عمر آئے گی تمہارے کام کرنے کی. تو قوم عاد اور ثمود نے جب سرکشی دکھلائی تو یہ نہیں کہ انہیں کھیل کھلونے دیے گئے ہوں, آندھی مسلط کی گئی, ہوا سے تباہ کیا گیا. قوم ثمود کو چنگھار سے تباہ کیا گیا کہ جوان ہو کر جب عمل نہیں کرو گے تو کیا بڑھاپے کا زمانہ آئے گا عمل کرنے. اس بات سے ڈانٹ ڈپٹ جوان پہ زیادہ ہوتی ہے, بچوں پہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی, ترغیبات زیادہ دیتے ہیں. انہیں عذاب میں غریب صاحب ہو گئے. بہرحال درجہ گزرتا ہے, یہاں تک کہ دور آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ عالم بشریت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے. وہ بنی آدم ضعیف ہو چکے ہیں, نہ وہ قد و قامت رہے, نہ وہ عمریں رہیں, نہ وہ طاقتیں رہی جو پچھلوں میں تھیں, مگر بوڑھے آدمی کا دماغ تو جربکار ہو جاتا ہے, عقل بڑی ہوتی ہے کام کی طاقت تو کم ہو جاتی ہے, لیکن جوانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے سے مشورہ لیں, اس لیے کہ وہ زمانے کے سر در گرد کو چکھے ہوئے ہیں, تجربات ہیں, تو جوانوں کا کام جو ہے کہ عمل میں لگیں, اور جب فکر کی نوبت آئے تو بوڑھوں سے مشورہ کریں, وہ کام کی بات بتائیں گے, تجربات کی بات بتلائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ کہیں بارات گئی اور بارات میں سو سوا سو آدمی تھے, اور جس گھر میں بارات گئی وہاں کھاتا پیتا گھرانہ تھا, مگر اس نے یہ شرط لگائی کہ بارات جا رہے تو بڈھا کوئی ساتھ نہ ہو, سارے جوان. اب یہاں مشورہ ہوا ہے کہ بھائی بڑا بوڑھا نہ ہوا, کوئی مشکل آ پڑی تو مشورہ کون دے گا تمہیں, تو بڈھے کو ڈھول میں بند کر کے لے گئے تاکہ ان کی بات کا بھی خلاف نہ ہو اور بڈھا پہنچ جائے. ہاں جب وہاں پہنچے تو صاحب خانہ نے کہا کہ لڑکی تو مل جائے گی, مگر شرط یہ ہے کہ ہر آدمی کے سامنے ایک بکرا پورا رکھا جائے گا تل کر, اور وہ پورا کھانا پڑے گا, اگر نہ کھا سکے تو ہم بیٹی نہیں بھی آئیں گے. اب یہ بیچارے پریشان ہوئے کہ اتنا بیٹا کس کا ہے کہ پورا دکھا اپنے اندر اتار لیں, تو انہوں نے کہا بھائی سوچ کے جواب دیں گے. ڈھول کے پاس پہنچے, بڑے میاں کو نکالا اس کو, صاحب یہ شرط لگائیے, ہم میں تو طاقت ہے نہیں کہ ایک ایک آدمی ایک ایک بکرا اور دمبا کھا جائے, تو کیا شرط اگر رد کرتے ہیں تو پھر نکال ہی ہوگا, مانتے ہیں تو ہم میں طاقت نکل ہی مان, دوسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے, بغیر اس کے مشورہ کہیں نہیں ملتا. تو یہ امت بوڑھی ہو گئی ہے, اس بات سے عملی طاقت تو گھٹ گئی مگر دماغی طاقت بڑھ گئی, قلبی طاقت بڑھ گئی, تجربات وسیع ہو گئے. دنیا کی امتوں کے احوال اس کے سامنے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے, تو اس کا علم وسیع ہے کہ اتنا علم کسی امت کا وسیع نہیں تھا, اس لیے کہ ساری امتیں پہلے گزرتی ہیں, امت کے احوال اس کے سامنے. تو یہ امت عالم بھی ہے, مجتہد بھی ہے, اور تجربہ کار بھی ہے. بوڑھوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ عملی بات تو ڈالتے نہیں بوڑھوں, معمولی کام, مگر تحسین زیادہ کرتے ہیں کہ با کام کیا بڑے میاں. اگر شادی بیاہ ہو تو دیکھ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں بڑے میاں, آپ نگرانی فرماتے ہیں, جوان آدمی کھانا لے جا رہے ہیں رکھ رہے ہیں, بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور شام کو کہتے ہیں کہ صاحب کیا ٹھکانا ہے بڑے میاں کی ہمت کا, صبح سے شام تک نگرانی فرمائی, حالانکہ کیا گیا بڑے میاں نے, بیٹھے ہی تو رہے, تو ہیلپ تو نہیں کی, مگر بڑی تحسین کرتے ہیں کہ صاحب بڑے بوڑھوں کی ہمت ایسی. تو بڑے بوڑھوں کی تحسین زیادہ کی جاتی ہے, عمل کا بار کم ڈالا جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اس امت پر عمل کا بار کم کر دیا گیا. وہ جو سلاسل اور اغلال تھے جو پچھلی امتوں میں تھے, نہایت صاف صاف ریاضتیں, نہایت محنت کے اعمال, وہ ختم کر کے بہت سہل اعمال دیے گئے, اور تحسین زیادہ کی گئی کہ ایک عمل کرو گے تو دس نیکیوں کا ثواب, اور دس کے بعد سات سو تک, اور اللہ فل میسا جتنا چاہے اجر اللہ بہا دے, تو اجر بہا دیا, تحسین بہا دی, عمل کا بار گھٹا دیا, اس لیے تو امت بوڑھی ہو چکی. تو عمل کا بار بہت کم, اجر کا بہت زیادہ. بہرحال مطلب یہ ہے کہ درجہ بدرجہ عالم بشریت نے ترقی کی, تو وہ ابتدا تھی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی, اور یہ انتہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی. اس وقت توقعات تھی کہ امتیں بڑھیں گی, اور اس دور میں آ کر وہ توقعات عملی شکل میں آ گئیں کہ امت کامل ہو گئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, دین کامل کر دیا گیا, بلحاظ عقائد کے بھی, بلحاظ اخلاق کے بھی, بلحاظ اعمال کے بھی, بلحاظ احوال و شیون کے بھی, ہر حیثیت سے تکمیل کی گئی اس امت کی, تو کامل دین ہوا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت تکمیل پسند ہے, اس لیے کہ دین ہی کامل ہے, خود یہ مکمل ہے عالم بشریت کی, تو اس کے اندر جذبہ ہے تکمیل کا, تو ابتدا سے زیادہ خوشی انتہا پر ہوتی ہے اسے, اس لیے جب وہ وقت ہوتا ہے تکمیل کا. وہ ابتدا اور انتہا دونوں خوشی کی چیز ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوش ہو کے مٹھائی بانٹتے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب انتقال ہو تو انتہائی خوشی کریں کہ بھائی آج تکمیل ہو گئی, واقعی میں خوشی کا وقت ہے. مگر آپ کہیں گے کہ اس وقت کوئی تو خوش نہیں ہوتا, سارے روتے ہیں, بس ہونا چاہیے خوش, تکمیل کو پہنچ گیا. میں کہتا ہوں موت سے کوئی ناخوش نہیں ہوتا, انتقال پر کوئی ناخوش نہیں ہوتا, بلکہ اگر موت اچھی ہوئی سب کہا کرتے ہیں کہ خدا ایسی موت سب کو نصیب کرے. اگر موت کوئی ایسی چیز ہوتی ہونے کی تو یہ دعائیں کیوں کرتے گا ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. کوئی شہید ہوا اللہ کے راستے میں, جیسے بھائی ہند تیری چیز ہے خدا ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے. تو موت غم کی چیز نہیں, موت تو خوشی کی چیز ہے. غم ہوتا ہے اپنے عزیز کی جدائی کا, کہ ہم سے ایک عزیز جدا ہو گیا, اس کے فیض سے محروم ہو گئے, اس کے انتقال پہ صدمہ نہیں ہوتا. انتقال سے تو اللہ تک پہنچ گیا, کہ وہ صدمے کی چیز ہے. کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ الموت تحفۃ المؤمن, سب سے بڑا تحفہ مومن کے لیے موت. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اجزت موت کا جسرون یسل الحبیب الى الحبیب, موت جو پل ہے جس سے گزر کر آدمی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے, تو محبوب سے کسی عاشق تک مل جانا یہ غم کی چیز سوائی ہوتی ہے, تو عین خوشی کی چیز ہوتی ہے. آپ روئے تو اس لیے کہ ہمارا ایک عزیز جدا ہو گیا, تو جدائی کا صدمہ ہوتا ہے, اس کے مرنے کا صدمہ نہیں ہوتا. مگر وہ چونکہ ایک وقت میں دو چیزیں ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت پہ رو رہے ہیں, موت پہ نہیں رو رہے. موت تو تحفہ ہے, یہی وجہ ہے کہ حقیقت میں موت علامت ہے ولایت. جتنے اولیاء ہیں وہ تمنا رکھتے ہیں موت, فجاق و فجار گھبراتے ہیں موت سے, اس لیے کہ ان کی امیدیں آگے نہیں ساتھ سامنے آ رہی. اور اولیاء کرام اور ربانی لوگ وہ تمنا میں رہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ خرم ہو کبھی منزل ویرہ بے روین, تاگرے میں کدا سادہ بحضل خواہ بے روین. وہ کون سی مبارک گھڑی ہوگی کہ اس انہیں دیار کو چھوڑیں گے, اس شہر مضبوط تک ہم پہنچیں گے جس کا وعدہ اللہ نے دیا ہے, تو وہ تمنا میں رہتے ہیں. تو بہرحال اولیاء میں ولایت کی علامت یہ ہے کہ موت کی تمنا موجود ہو, موت کی محبت موجود ہو. اسی بات سے حدیث میں آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم حبب الموت الى من يعلم انی رسول, اے اللہ ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے جو میرے نبی ہونے کا قائل, جو میرے رسول ہونے کا قائل ہے. تو تحفہ بتلایا گیا موت کو, تمنا بتلائی گئی. باقی آپ یوں کہیں طالب المانا طریق سے کہ حدیث میں ممانعت فرمائی گئی کہ لا تمنا احدکم الموت, لوگوں تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا ہی ولایت کی علامت ہے. اس کا جواب خود حدیث ہی میں موجود ہے, لا تمنا احدکم الموت لبرن نزلت ہی, کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے دنیا کی کسی مصیبت سے گھبرا کر. بیمار ہو گیا کہ موت ہی آ جائے تو اچھا, اسی میں مانے. لیکن اگر موت کی تمنا ہو اللہ سے ملاقات کے شوق میں, وہ تمنا مطلوب ہے. اسے کہا گیا ہے کہ تمنا کرو, وہ علامت ہے ولایت کی. یہود نے جب یہ دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم تو اللہ کے بھائی بھتیجے ہیں اور ہم اولیاء اللہ ہیں, تو قرآن نے یہی مطالبہ کیا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کی علامت ہی ہے موت کی تمنا. تو موت اپنی ذات سے تحفہ, اپنی ذات سے ذریعہ مہم کے محبوب کرے, جو ہمارے علم میں طے شدہ تھا, ہماری رسائی بھی وہی بات ہے. اس کے بعد نسارا ہے, ان سے بھی کہا گیا کہ ایک دن معین کرو. انہوں نے اتوار کا دن معین کہ ہم اس دن عبادت کریں گے, اس لیے کہ اتوار یوم ابتدا ہے جس سے عالم کی ابتدا ہوئی, تخلیق شروع ہوئی, جمعہ پہ ختم ہوئی. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن تمہارے لازم ہے, اس دن عبادت کرو, دوسرا کام مت کرو. مگر وہ دن نہیں پا سکے تم جو ہمارے علم میں طے شدہ. امت مسلمہ آئی تو اس کا بھی امتحان لیا گیا, فرمایا گیا کہ ایک دن معین کو اپنی عبادت, انہوں نے کہا ہم تو جمعہ کا دن معین کرتے ہیں. فرمایا یہی ہمارے علم میں طے شدہ تھا, یہی سید الایام ہے, اس لیے کہ یہ ہمیں تکمیل ہے, اسی دن آ کر کے عالم کی جب تخلیق کا اتمام ہوا ہے. احادیث میں ہے کہ اثر مغرب کے درمیان میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اس سے پہلے نظام بنا دیا گیا تھا, گھر بار سجا دیا گیا تھا, ضروریات مہیا کر دی گئی تھی, پانی کا, آگ کا, کھانے کا, دانے کا, سب چیزیں زمین میں پیدا دی گئیں. آخر میں مہمان کو لایا جس کے لیے جھگڑا کیا گیا, تو آخر میں پیدائش ہوئی آدم علیہ السلام کی اور اسی پر ختم ہو گئی تخلیق, تکمیل ہو گئی. تو اس امت نے یوم تکمیل کو پسند کیا, اس لیے کہ کمال پسند تھی امت, تکمیل پسند تھی, تو دن بھی وہ اختیار کیا کہ جس کے اندر کمال تھا اور سید الایام تھا. تو خیر وہ مہارا بات دور جاتی ہے, ابتدا بھی خوشی کی چیز اور انتہا بھی خوشی کی چیز. اعلی رحمد اللہ ہمارے عزیز محمد اظہر نے قرآن شریف ختم کیا یوم تکمیل. تو ایک دن وہ تھا جب یہ شروع کر رہے تھے, اس وقت ماں باپ نے, اساتذہ نے امیدیں باندھی تھی کہ انشاءاللہ حافظ ہوگا, توقع ہے کہ ایسا ہوگا. آج وہ توقع پوری ہو گئی, تو انتہائی خوشی کا دن ہے, تکمیل کا دن ہے. یہ بھی ہم خوشی کریں کم ہے, جتنا بھی ہم جمع ہو گئے ان کے لیے دعا کریں اتنا ہی کم ہے. تو بہرحال آج یہ تقریب ہے, اور تقریب بھی خوشی کی ہے, اور خوشی بھی تکمیل کی ہے, آغاز کی اور ابتدا کی نہیں بلکہ حد کمال پر پہنچ جانے کی ہے. تو ان کے لیے دعا ہے کہ ہفتہ رائے نے حافظ جید بنائے, قاری مجمد بنائے, عالم بامل بنائے, صاحب اخلاق ذکی و نقی و تقی بنائے. اور وہ ساری امیدیں ان سے پوری ہوں جو ماں باپ نے باندھی ہیں, ان کے اساتذہ نے باندھی ہیں, ہم تعالیٰ اسی طرح سے ان چیزوں کو بھی مکمل فرما دے, اس طرح سے کہ آج قرآن شریف کے حفظ کو انہوں نے مکمل کر لیا, آج اس کے الفاظ ان کے سینے میں جمع ہو گئے, کل کو انشاءاللہ اس کے معنی جمع ہوں گے, معنی کے بعد اس کی حقائق جمع ہوں گی, حقائق کے بعد اس کی علل آئے گی, علل کے بعد پھر اسرار اور مسالے اور حکم, یہ چیزیں بھی منکشف ہوں گی, درجہ بدرجہ علم بڑھے گا. تو ایک درجے میں یہ آغاز ہے یعنی معنی سمجھنے کا, اور ایک درجے میں یہ تکمیل ہے یعنی الفاظ کے حفظ کی. تو الفاظ سینے میں آ گئے, اور قرآن نام دو ہی چیزوں کے مجموعے کا ہے, نہ محض الفاظ کا نام قرآن ہے, نہ محض معنی کا نام, بلکہ لفظ مال معنی اس کے مجموعے کا نام قرآن ہے. اس میں الفاظ قرآن کیے جاتے ہیں, معنی سمجھے جاتے ہیں, ایک میں قوت حافظہ کام کرتی ہے, ایک میں قوت عقلہ کام کرتی ہے. تو قوت حافظہ کا کام تو یہ ہے کہ لفظ بہنی اپنے اندر محفوظ کرے, اور قوت عقلہ کا کام یہ ہے کہ ان الفاظ کے اندر سے معنی نکالے, معنی کے اندر سے معنی نکالے. اس لیے کہ قرآن سے ایک سمندر معنی در معنی کھپے ہوئے ہیں, اس میں ہر سے ہر فسرا سندر مانیے مانیے در مانیے در مانیے. ابتدا میں لفظ ہے جو وہ قشر کی معنی اور مغمس کے معنی, پھر معنی بھی قشر کی طرح سے ان کے اندر اور گہرے معنی, پھر وہ بھی قشر کی طرح سے ان کے اندر اور معنی ہے. تو مانا در مانا در مانا, تو جیسے علوم کے مراتب ہیں ایسے ہی ہم تعالیٰ نے شخصیات کے بھی مراتب قائم کی. ایک وہ ہے کہ فقط لفظوں کا مدلول سمجھ لیتا ہے, وہ بھی ان کے درجے کا آدمی ہے. ایک یہ کہ مدلول سے آگے بڑھ کر وہ حقائق تک پہنچتا ہے, وہ اس سے اونچا عالم ہے. ایک وہ ہے کہ حقائق کے بعد علل و اسرار کو بھی سمجھتا ہے, وہ اس سے اونچے درجے کا عالم ہے. تو جیسا کہ قرآن کی آیات میں مراتب ہے, ایسی شخصیات میں بھی براتی, ایک لفظوں کا عالم, ایک معنی کا عالم, ایک حقائق کا عالم, ایک اسرار کا عالم, اور پھر سینکڑوں علوم ہے قرآن کے, ان کا عالم بنتا ہے آدمی. تو غرض یہ ہے کہ یہ ایک خوشی کا دن ہے کہ ہمارے ایک عزیز نے قرآن حفظ کیا, ختم کیا, تکمیل ہو گئی حفظ الفاظ کی. اس کے بعد اب درجہ شروع ہوگا حفظ معنی کا. تو سب ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معنی کا عالم بھی بنائے, اور پھر اور دعا کریں گے کہ یہ نفس مزکہ بھی اللہ ان کے اندر پیدا کرے, تاکہ اخلاق اور حقائق اور علوم معارف کھلے, یہ سب ہوگا تو اس خوشی کے موقع پر میں ان الفاظ کے ساتھ ان کی خدمت میں اور ان کے والدین کی خدمت میں اور ان کے اساتذہ کی خدمت میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مگر بھائی ہمارے یہاں بھی یہ دستور ہے کہ مبارکباد جب ہوتی ہے تو منہ میٹھا ضرور کراتے ہیں. مگر ظاہر میں تنخواہ دینا یہ کافی نہیں ہے, منہ میٹھا ہونا چاہیے, بلکہ پہلے ہونا چاہیے تھا. میٹھے منہ سے جو دعا نکلتی ہے اس میں دیپک زیادہ ہوتی ہے. اس بات کی ضرورت اس کی ہے کہ میٹھا منہ کرایا جائے تاکہ دعا چپتے جا سکے. یہ کچھ نے غلط نہیں بیان واقعہ ہے, یہ نہیں کہ آپ ایسا کریں ہمارے کہنے سے, ایک دستور ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دے وہ اس کا درجہ ہے. بہرحال ہمارا کام تو یہ ہے کہ جب حاضری ہوئی تو مبارکباد پیش کریں, خوشی کا اظہار کریں, حق تعالیٰ ان جیسے اور بھی حفاظ پیدا کریں اس مدرسے میں. اور مولانا مرحوم ہمارے بھائی مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ جس خلوص سے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا اور جس ضبط و نظم سے منظم طریقے پر اسے چلایا اور جس کے بہترین قواعد اور اصول بنائے, یہ حقیقت میں ان کی نیت کے ثمرات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. بلڈنگیں بھی کھڑی بھی ہیں, نظم بھی بنا ہوا ہے, علماء بھی جمع ہیں, درس و تدریس بھی ہے. ایک ہی آدمی کام کرتا ہے, ایک مخلص پیدا ہو تو ہزاروں اس سے بن جاتے ہیں. دنیا میں نبی کی ایک ہی ذات تو آتی ہے اور لاکھوں ایمان سے رگے جاتے ہیں. اسی طرح سے اس امت میں بھی حق تعالیٰ شخصیتیں پیدا فرماتا ہے, ان شخصیتوں کے ذریعے سے شخصیتیں بنتی ہیں. تو جس طرح سے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور فرما گئے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نہیں یہ قرآن اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اسی طرح سے شخصیات کے پیدا کرنے کی بھی ذمہ داری لی ہے. حدیث میں وعدہ موجود ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف حدوده ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین, کہ سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ سلف کا علم حاصل کرتے رہیں گے اور اس علم کے ذریعے سے جاہلوں کی تحریفات کا پردہ چاک کرتے رہیں گے. دروغ باقوں کی دروغ باقیاں جو دین میں پیدا ہوتی کھولتے رہیں گے, جاہلوں کی رقیق تعویلات کا پردہ چاک کرتے رہیں گے اور نکھر کر دین پر سامنے آ جائے گا. تو جیسے قرآن اور اس کے علوم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا, ویسی شخصیات کا بھی وعدہ کیا کہ پیدا ہوتی رہیں گی شخصیات, یہ ناممکن ہے کہ نہ ہو. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب زمانہ خراب آ گیا, اب خلف ہی نہیں پیدا ہوتے. میں کہتا ہوں علی الاطلاق یہ غلط ہے, بے شک ویسے خلف نہیں جیسے سلف, لیکن جو آگے خلف آنے والے ان کے حق میں تو یہ سلف ہی ہیں اور ان کے حق میں تو بہترین ہی ہے. تو نوعیت قائم رہے گی, کبھی مٹنے والی نہیں. علماء کے بعد علماء, حفاظ کے بعد حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے. اسی واسطے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین, بہترین دور میرا دور ہے جو صحابہ کا ہے, تابعین کا وہ مقام نہیں جو صحابہ کا ہے, تبع تابعین کا وہ مقام نہیں جو تابعین کا ہے, اسی طرح ثم و ثم بعد تک. تو یہ درجات اور فرق مراتب کا قصہ ہے, لیکن نوعیت قیامت تک یکساں رہے گی. جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مثل امتی کا مثل المطر لا یزرع اولہ خیر ام آخرہ, میری امت کی مثال بارش کی سی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پہلا خطرہ زیادہ نافع ثابت ہوا یا بعد کا خطرہ زیادہ. تو بارش ہے, اول آخر خطرات توڑ رہے ہیں, زمین شراب ہو رہی ہے, تو خیر باقی رہے گی امت میں, فرق براتب ہوتا رہے گا, اس سے خیر کا انقطاع نہیں ہو سکتا. لا تسمی امتی علی الضلالہ, میری امت ساری کی ساری مل کے کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک جماعت حقہ ہمیشہ میری امت میں باقی رہے گی, جو وہی کہتی رہے گی جو میں نے کہا ہے, وہی عمل کرے گی جو میں نے کیا ہے, وہی اخلاق لے کر آئے گی جو میں نے اخلاق برتے ہیں. تو برادری کا فرق تو اپنی جگہ ہے, مگر نوعیت کبھی ختم نہیں ہوگی قیامت تک, چلتا ہی رہے گا سلسلہ, امت کبھی خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پچھلے میں بھی امت میں بہت بڑے آفتاب اور مہتاب گزرے ہیں, رائی میں ہدایت اور علماء ربانی جنہوں نے علم سے بھر دیا دنیا کو, لیکن آج بھی امت میں کمی نہیں ہے. اہل علم بھی موجود ہے, اہل فضل بھی موجود ہے, اہل اخلاق و کمالات بھی موجود ہے. یہ امت آفتابوں کی امت ہے, اندھیرا کبھی نہیں ہوگا. فرما دیا گیا کہ بوئس بل ہنی تھی یعنی سہر ابھی سما دل پیدا میں لوہا کن ہارہ, میں ایسی ملت دے کر بھیجا گیا ہوں کہ جس میں سیدھ ہے کہیں کا نشان نہیں, سہل ہے جس میں مشکلات کا نشان نہیں, بیدا روشن ہے کہ رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن تھا اس کا, لہلوہا کا نہارہا. اس لیے نہ امت ختم ہوگی نہ امت کی خیر ختم ہوگی. جسے شر کمانا ہے وہ شر کماتا رہے, لیکن خیر باقی رہے گی, جو خیر کے طالب ہے انہیں خیر ملے گی. تو اس دنیا میں تو اپنے اپنے درجے کے مطابق خیر کما رہا ہے, اپنی آخرت کی تعمیر کر رہا ہے. کوئی جنت کی تعمیر میں مصروف ہے, کوئی جہنم کی تعمیر میں مصروف, معمار سارے لگے ہوئے ہیں, کوئی جہنم بنا رہا ہے کوئی جنت بنا رہا ہے. اخیر میں بات کھل جائے گی کہ کون معمار نیک تھا کون معمار بد تھا, کس نے جنت بنائی کس نے جہنم بنایا. مگر بہرحال تعمیر جاری ہے امت کی, فرقہ بھی رہیں گے فرقہ باطلہ بھی آئیں گے, لیکن کتاب و سنت اور شخصیات یہ معیار اللہ نے قائم کر دیا, وہ اختلافات میں رائے حق نظر آئے گی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اہل حق میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف اس کا عذر نہیں کہ حق کو چھوڑ دیا جائے, جب تو جہد ختم کر دیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو جائیں اور طبیبوں کی رائے میں ہو جائے اختلاف, تو کبھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہم تو انتقال کرتے ہیں قبر میں جاتے ہیں اس لیے کہ اجبا میں تو اختلاف ہے, کبھی فیصلہ ہوا ہے؟ منتخب کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ طبیب مثلا فرن یونیورسٹی یا طبیہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, یا اس معیار سے کہ اس کے یہاں زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں, یا اس لحاظ سے کہ جدید طور پر چلی آ رہی سے مناسب ہے. کوئی نہ کوئی معیار لے کر آپ انتخاب کریں گے, یہ فیصلہ کبھی نہیں کریں گے کہ علماء میں اختلاف ہے لہذا انتقال فرما جانا چاہیے, لہذا قبر کو آباد کرنا چاہیے, کبھی فیصلہ نہیں ہوتا. تو جب اطباء کے بارے میں جسمانی صحت کے بارے میں اطباء کے اختلاف سے آپ نہیں گھبراتے اور انتخاب کرتے ہیں, تو علماء میں اگر اختلاف ہے تو کیوں نہیں انتخاب کریں گے آپ؟ ماں کیوں فیصلہ کریں گے کہ دین کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ علماء اختلاف کر رہے ہیں؟ انتخاب کرو. اب انتخاب کا معیار الگ ہے, اصل چیز آپ کی طرف ہے صادق. جس عالم پر آپ کو اطمینان اور اعتماد ہو اس کی دیانت پر دین اس کے سپورٹ کر دیں, اس سے پوچھ پوچھ کر عمل کریں. آپ کو حکم بنایا کس نے ہے کہ چند علماء لڑ رہے ہیں تو آپ حکم بن کے سالس بنے کہ صاحب ان کا اختلاف رکھو جب میرا دین سنبھلے گا, تو نہ اختلاف رکھا ہوگا نہ آپ کا دین سنبھلے گا. آپ اپنی فکر کریں ان لڑنے والوں میں اختلاف کرنے والوں میں جس فرد پر جس جماعت پر جس طبقے پر آپ کا دل مطمئن ہو اس کی طرف آپ رجوع کریں اور اس سے آنکھ بند کر لیں گے دوسرے کیا کہتے ہیں. تو میں تو ایک مختصر بات کہا کرتا ہوں کہ عالم کے لیے جو حجت ہے کتاب و سنت, وہ اس میں دیکھ کے مسائل معلوم کرے. عوام کے لیے حجت خود وہ عالم ہے. عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھے, وہ تعلیمی پیدل ہی سمجھیں گے کام. ان کا کام یہ ہے کہ ایک عالم ربانی جو فتویٰ دے اس پر عمل کرے. اب مان لیجیے کہ کسی نے غلط فتویٰ دیا, آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کے لیے نجات ہے, گردن نہ پے گی اس عالم کی کیوں اس نے غلط فتویٰ دیا. من افتیا بغیر علم فاثمہ علی من افتا, حدیث میں ہے کہ جس نے غلط فتویٰ دیا مفتی کی گردن ناپی جائے گی, عمل کرنے والے کو نہیں پکڑا جائے گا, اس نے دیانتداری سے عمل کیا. تو آپ اپنی جلد و جہد سرچ کریں کہ ان اختیار کرنے والوں میں کون سا طبقہ ہے, کون سا فرد ہے کہ جو واقعی متدین ہے, اس کا ظاہر و باطن یکساں ہے. آپ دین کے بارے میں اس سے مدد لیں, علماء نے اختیار ہے وہ ان پر چھوڑ دیں، آپ کو حکم نہیں ہے کہ فیصلہ دے بیٹھ کر، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے، آپ نے اس کی سبق نہیں استطاعت نہیں، وہ تو فیصلہ حکم وہ بنے گا جو دونوں عالم ہو، جب بڑھ کر عالم ہو تو دونوں فیصلہ کرے گا کہ صحیح کہتا ہے یا غلط. آپ علیف کے نام تو بے نجان اور فیصلہ کرنے کے لیے چلے علماء کے اندر، تو کیا فیصلہ دیں گے آپ؟ کا کام یہ ہے کہ منتخب کر لیں اپنے لیے کسی طبقے کو جس پر آپ کو اطمینان ہو، اپنا دین سے سن سن کر چلائیں، فتوے لے لے کر، مسئلے پوچھ کر، زبانی پڑھ کر، کتاب کے ذریعے دین اپنا سنبھالے. جب دین آ گیا، علم آ گیا، اب آپ ذمہ دار ہیں، جس راستے پر چلیں گے آپ دیانت سے چلیں گے. اس لیے بڑی خرابی یہ ہے کہ اختلافات کو دیکھ کر لوگ اس فکر میں ہیں کہ دین چھوڑ دیا جائے، ہم ساتھ کہاں جائیں؟ بھائی جب بیمار ہوتے ہو تبھی میں اختلاف ہے، کہاں جایا کرتے ہو؟ خبر میں جاتے ہو، انہیں میں بھی حکم بناتے ہو، انہیں میں بھی کسی کو انتخاب کرتے ہو، یہاں کیوں نہیں کر لیتے انتخاب؟ یہاں آ کے خود حکم بن جاتے ہیں، خود مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری مصیبت اس کی ہے. اس بات سے علماء کے حق میں تو یہی عرض کیا جائے گا کہ بھائی مستحد ہو جاؤ، کوئی بھی قبیلہ مشترک لے لو مگر اتفاق کرو، اپنی ذاتی خصوصیات اپنے گھر میں رکھو، خود عمل کرو، جو تمہارے دیر اثر ہے ان سے عمل کراؤ، لیکن جو قبیلہ مشترک ہے اس میں متفق ہو کر سامنے آؤ. دشمنان اسلام بہت ہیں، آدا اللہ بہت ہیں، جو رات دن حملہ آور ہیں اس کی سال کی فکر میں، آپ ان کے مقابلے بھی کیوں نہیں آتے؟ وہ ساری جد و جہد آپس کی لڑائی میں صرف ہو رہی ہے. آپس میں اتفاق کر کے کسی بھی قدر مشترک پر، اللہ واحد، رسول واحد، کتاب اللہ واحد، اب اگر کسی میں
واسی جہاں تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.